بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في حديث قدسي: إذا مات حامل القرآن قال الله تعالى لعرضه: يا عرض لا تأكل جسده، قال العرض: يا رب كيف أكل جسده وفي قلبه كلامك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مؤخر حضرات علماء کرام، میں خود اس وقت کشمکش میں ہوں کہ اپنے ان بزرگوں کے سامنے، علماء کے سامنے میں کیا بات کروں، اور یہ بے تکلف بات کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً میں کب سے اپنے دل میں بے چین ہوں اور تھا کہ میں کیا بات کروں اپنے بڑوں کے سامنے، جن کی زندگیاں اللہ کے دین کو پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، جو قال اللہ قال رسول کے باتوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ان کے سامنے بات کرنا بہت ہی مشکل ہے. تعالی شان ہو، ہماری جو بھی اس وقت کی خدمات ہو رہی ہے، اپنا فضل فرما کر اسے قبول فرما لیں. بس یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ایک طالب علم اپنے بڑوں کو سبق سناتا ہے، میں بھی ایک سبق سنا دوں اور اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی باتوں کو نقل کر دوں. اللہ جل شانہ ہو سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے اور سبھی کو عمل کی توفیق دے. ہمارے حضرت کا ایک شعر مجھے یاد ہے، جو حضرت جگہ جگہ سنایا کرتے ہیں میری مراد اس سے، حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری، دامت برکات ملالیہ. ممکن ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی حضرت شیخ سے بخاری شریف پڑھے ہوں گے. تو حضرت ایک شعر ہم کو سنایا کرتے ہیں اکثر مجلسوں میں، فرماتے ہیں: یقیناً رہبر منزل کہیں سے راستہ بھولا، یقیناً رہبر منزل کہیں سے راستہ بھولا، ورنہ قافلہ کا قافلہ گم ہو نہیں سکتا. واقعتاً کچھ حقیقت ہی ایسی ہے کہ ہم ہی اپنا راستہ بھول چکے ہیں. میں نے ابھی ایک جگہ، ہمارے گجرات میں کچھ علماء جمع تھے، میں نے ایک بات کہی کہ دیکھیے، ہمارے خرافات، ہمارے اندر کے مسائل، سب کچھ ہونے کے باوجود چہار دیواری میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے دنیا جانتی ہے، کیا مسائل نہیں ہو رہے ہیں دنیا جانتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود تعالی شانہ نے وہ ستاری فرمائی ہے کہ آج تک اہل علم کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیا، اللہ نے کبھی ہمیں ذلیل نہیں ہونے دیا. ورنہ اگر ہماری اپنی ران کھل جائیں تو خدا پاک کی قسم، لوگ اپنے بچوں کو ہم سے پرانا چھوڑ دیں گے. لیکن یہ اللہ کی ستاری ہے. یوں کہہ لیجئے کہ صرف اور صرف ایک علمی نسبت ہے، حقیقی علم تو ہمارے اندر اب بھی نہیں آیا، جس کو علم کہا جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت علم کس کو کہتے ہیں، تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی: لیس العلم بکثرت الروایات. علم کثرت روایات کا نام نہیں ہے، علم نکات اور حکمتوں کے بیان کرنے کا نام نہیں ہے. علم تو ایک نور ہے جو اللہ اپنے بندوں کے قلب پر القا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کے سامنے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے علم. ظاہر سی بات ہے کہ اس مقام پر جس کو امام مالک فرما رہے ہیں, میں اپنی حد تک کہتا ہوں کہ میں تو اس حد تک نہیں پہنچ پایا, نہ ہمارے پاس وہ علم ہے, لیکن اس کے باوجود ایک نسبت ہے علم کے ساتھ, ایک نسبت ہے ضرور. اللہ نے اسی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے اور اس نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے الحمدللہ حضرات علماء کو آج تک رسوا نہیں ہونے دیا. امت آج بھی جھری ہوئی ہے, ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ عیسائیت میں ان کے علماء سے امت کٹ گئی, یہودیت میں ان کے علماء سے ان کی امتیں کٹ گئی, اور اس میں قصور حضرات علماء کا تھا ان کے اندر, اور وہ قصور یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی منزل کتاب کو, اللہ کی نازل کردہ کتاب کو تحریف کر دی, بدل دیا, اپنے منمانی مضامین کو داخل کر دیا. قرآن بھی گواہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی گواہ ہیں, حضرات علماء کی اس پر مستقلاً کتابیں ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں کس طرح کی تبدیلیاں کی تھی اور کیسی ترمیمات کی تھی اور کس طرح مسائل کو تغیر و تبدل کیسے بدل دیا ان لوگوں نے. جب ان لوگوں نے ایک کتاب کے مضامین کو بدلا, امت وقتی طور پر اپنی سہولت کے لیے ان مضامین کو قبول تو کر لیا, لیکن امت کو اپنے علماء سے یقین ہٹ گیا کہ جو علماء اللہ کی نازل کردہ کتاب کو بدل سکتے ہیں وہ اللہ کے نازل کردہ مذہب کے سودے بھی کر سکتے ہیں. اس لیے یہ میں اپنی نہیں سنا رہا ہوں, یہ وہ بات ہے جس کو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, فرمایا کہ ان یہود و نصارہ کے علماء سے اس امت کا اعتماد اسی لیے ہٹ گیا کہ ان کے علماء نے جب تبدل اور تغیر کر دیا تو امت نے دیکھا کہ جو آج چند کوڑیوں کے خاطر, چند ٹھیکروں کے خاطر, چند پیسوں کے خاطر, عزت کے خاطر, شہرت کے خاطر ان لوگوں نے اللہ کے منزل شدہ کتاب کو بدل دیا, وہ علماء کل کو اپنے مذہب کو بھی بدل سکتے ہیں, اپنے دین کا سودا کر سکتے ہیں. اس لیے ان کے جو ہیں ان کے ماننے والے ان سے بدزن ہو گئے, اور بدزنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود ان کے ماننے والوں نے ان کے علماء کو سولی پر چڑھایا, ان کے ماننے والوں نے ان کے علماء کو سولی پر چڑھا دیا, قتل عام کر دیا. لیکن بحمد اللہ 1400 سال گزر گئے, آج بھی امت محمدیہ علماء کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ نہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں, صرف حافظ قرآن ہوگا, مسجد کا امام ہے, لوگ اس کو کہتے ہیں مولانا. بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا صرف حافظ قرآن ہے. میں نے ابھی ساؤتھ افریقہ ایک دو ہفتہ قبل میرا سفر ہوا, دربن کے مرکز میں میری بات تھی, وہاں مرکز کے جو امام صاحب تھے وہ صرف حافظ قرآن, گجرات کے ہیں, میرے سامنے پڑھے ہیں, وہ عربی دوسرے تک یا عربی پہلے تک پڑھے ہوئے, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں, وہ حافظ قرآن ہے. لیکن وہاں ان کو مفتی کے لقب سے لوگ یاد کر رہے ہیں, مفتی صاحب, مفتی صاحب, مفتی صاحب. میں نے اس وقت بھی یہ کہا, اللہ ہماری ستاری کیسے کرتا ہے, کیسے اللہ ہماری ستاری کر لیتا, حالانکہ وہ نہ اتنے پڑھے ہیں نہ ان کے پاس اتنا علم ہے, لیکن ان کو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے خلوت میں, چونکہ وہ میرے وہاں پڑھے عربی اول, حافظ وہیں ہوئے تھے, تو میں نے خلوت میں کہا بھائی آپ وضاحت تو کر دو کہ میں مفتی نہیں ہوں, کم سے کم اتنا تو کہہ دو. تو کم از کم اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, پھر مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ مفتی اور مولوی میں فرق کیا ہے, اس سے بہتر جو گاڑی چلتی ہے چلنے دو. وہ مجھے کہنے لگے جو گاڑی چلتی ہے چلنے دو. بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج 1400 سال ہو گئے, بحمد اللہ امت جو ہے ہم سے جڑی ہوئی, آج ہماری ایک آواز پر امت کھڑی ہو جاتی, آج ہماری ایک صدا پر. کل میں بادشاہ صاحب کو دیکھ رہا تھا, وہ ایک ایم ایل اے ہیں, یعنی جو کانگریس کا سربراہ ہے, اور وہ کامیاب ہو کر کے آیا ہے, حالانکہ ان کا دماغ غرور سے بھرا ہوا ہوتا ہے, تکبر عہدے کا ایک نشہ ہوتا ہے, لیکن مولانا اس کی تشکیل کر رہے تھے اس مسجد کے باب میں, اور 2 منٹ میں مولانا کی بات پر اس نے مسجد کے لیے آمادگی ظاہر کر دی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہی نسبت علمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہے, جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ہمارا مقام پیدا کر دیا ہے, ہماری عزت پیدا کر دی, ہمارا احترام پیدا کر دیا. ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے, میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا ہے. بہرحال ایسے حالات میں بھی جبکہ دنیا اس وقت علماء سے امت کو کاٹنے کے در پہ آئی ہوئی ہے. ہم اخبارات کی تہہ میں جب جاتے ہیں نا, آئے دن نئی باتیں. ابھی دو دن پہلے یا تین دن پہلے یہاں کے اخبار میں, معلوم نہیں ہمارے گجرات کے اخبار میں آیا, مولویوں نے فتوا, ہمارے گجراتی زبان میں تھا, مولویوں کا فتوا, عورتیں مرد کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتی, یہ فتوا شائع کیا. اور اس فتوی کے اندر ایک لفظ نیچے لکھ گئے کہ جو اتنا سخت مذہب ہو کیا اس کو مذہب کہا جائے گا یا فٹ پاتھ کرنے والا کہا جائے گا. ان جملوں سے کیا کہنا چاہ رہے ہو, امت علماء سے کر لیا ہے. دوسرے یا تیسرے ہی دن ابھی پرسوں میرے آنے سے پہلے میں نے اخبار پڑھا, اس کے اندر تھا کچھ عورتوں نے اور کچھ مردوں نے باقاعدہ نقاب کو ہٹایا اور نقاب ہٹا کر کے برسر عام ایک جلوس نکالا اور یہ بیان دیا کہ یہ مولویوں کو پھانسی کی سزا دی جائے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کو وہ لوگ ضائع کر رہے ہیں اور وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے, اور آخر تم ہمارا وظیفہ ہم کو دینے والے ہو, ہمارا گزران کیسے چلے گا. تیسرے دن کے اخبار میں چاہے وہ خریدی ہوئی عورتیں ہوں, چاہے وہ خریدے ہوئے مرد ہوں, چاہے ان کو پیسے دے کر بلوایا گیا ہو, زبردستی بلوایا گیا ہو, جو بھی مسئلہ, لیکن تیسرے اچھا کوئی تحقیق کرنے تو نہیں جائے گا کہ یہ جو بیان آیا ہوا ہے اس کے رد میں, جو اگلا فتویٰ شائع ہوا اس کے رد میں جو بیان آیا ہوا ہے. اب دیکھیے ایک وندے ماترم کا مسئلہ, جب ایک ابھی چند مہینوں قبل کا واقعہ ہے, ایک وندے ماترم کا مسئلہ ذرا سا چلا جس کے نتیجے میں کئی دن تک اخبار کے اندر اس کے خلاف ہمارے علماء ہی کے بیانات آتے رہے, علماء ہی کے اس کی تردید میں اس کے رد میں بیانات چلتے رہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئے دن ایک سازش چل رہی ہے دنیا میں, ایک سازش چل رہی ہے کہ کسی طرح امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے. امت میں دین تبھی ختم ہو سکتا ہے جبکہ یہ امت علماء سے کٹ جائے, اور جب تک یہ امت علماء سے جڑی ہوئی ہے وہاں تک یہ امت اپنے دین کو چھوڑنے والی نہیں ہے. لیکن حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں نے ایک جملہ سنا تھا, میں اس کو بھی نقل کر دوں. حکیم صاحب کی زبان میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں جملہ سنا تھا, حضرت نے فرمایا ساری کوششیں ہوتی رہے اسلام کو مٹانے کے لیے اور ساری کوششیں ہوتی رہے ہندوستان کو اسپین بنانے کے لیے, فرمایا یہ اسپین نہیں بن سکتا اس لیے کہ یہاں اسلام اور ایمان کی آبیاری کے لیے اور اس کے درخت کو سرسبز شاداب بنانے کے لیے ہمارے اکابر نے پانی نہیں اپنا خون دیا ہے, اس میں اپنا خون دیا ہے, جس ایمان اور اسلام کو سزانے کے لیے ہمارے اکابر نے اپنا خون دیا ہو اس درخت کو گرانا آسان نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے, زال حق و زاق الباطل, ہمیشہ حق میں دباؤ کبھی ہو سکتا ہے وقتی طور پر, کبھی وقتی طور پر حق دب سکتا ہے لیکن مٹ نہیں سکتا, اور باطل وقتی طور پر ابھر سکتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا, یہ یقینی بات ہے. اور میں نے جگہ جگہ ایک بات کہی, بات تھوڑی سی کروی ہے لیکن آپ بھی ان باتوں کو پہنچائیں. دیکھیں میں نے فرانس میں بھی کہا اور دوسری جگہوں پر بھی کہا, میں نے کہا کہ آج اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, ہم بھی جانتے ہیں بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, آئے دن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. اور اس پر میں مولانا کلیم صدیقی صاحب کا ایک جملہ دہرا دوں جو مولانا نے میرے مکان میں بیٹھ کر کہا. مولانا نے کہا کہ مول صاحب ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ اسلام لانے والوں کے لیے, یہ تو اسلام کے در پہ آئے ہوئے ہیں, ہم ان کے پیچھے نہیں گئے ہیں. مولانا نے کہا میرے پاس جتنے آئے ہیں ہم نہیں گئے محنت کرنے کے لیے, وہ آئے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ زمین ہریالی ہے, اگر ذرا سا بیج ڈالا جائے تو فوراً نکل آئے گا, لیکن ہم بیج ڈالتے نہیں ہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے, فرمایا یہ دنیا کے جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں یہ اپنے مذاہب سے تنگ آ چکے ہیں, تنگ آ چکے ہیں, انہیں اپنے مذاہب میں سکون نہیں مل رہا ہے اور یہ سکون کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں, اور ان کو سکون ایک ہی جگہ مل رہا ہے اور وہ ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کا یہ جو دین ہے یہ جان رہے ہیں کہ ہمیں یہی سکون ملے گا. اور یہ اسلام کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے. مولانا نے کہاں یہ بات لکھی ہے؟ مولانا نے یہ بات عرب کے مجمع میں فرمائی تھی. فرمایا یہ سارے کے سارے مذاہب والے اسلام کے دروازے پر آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب اسلام کے مکان میں ہم جیسے نالائقوں کو دیکھتے ہیں تو یہ واپس ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اگر اسلام اسی کا نام ہے تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ ان کو اسلام سے روکنے کا ذریعہ ہم ہی بن گئے. ہمارے اخلاق، ہمارے کیریکٹر، ہمارے معاملات، ہمارے آپسی اختلافات، یہی سب رکاوٹ کا ذریعہ بن رہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں، ماں کلیم صاحب نے فرمایا کہ یہ ہم ان کو دعوت دینے نہیں گئے، یہ خود ہی آ رہے ہیں، ہمیں کوئی محنت ان کے پیچھے نہیں کرنی پڑی. جن کو سمجھ میں آیا، مولانا نے تو مجھے یہاں تک بتایا میرے مکان میں بیٹھ کر کہ آپ تعجب کرو گے میرے صاحب کہ الحمدللہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے جتنے احباب تھے ان میں سے ایک بڑی مقدار میں لوگ اس ناچیز کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکے ہیں. اور یہ کہا خود آ کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس کے بعد پریشانیوں کی زندگی گزار رہے تھے، ہمارے پاس سکون کا کوئی راستہ نہیں تھا. اور فرمایا اگر آپ کو ملنا ہو تو مجھے وہ سب پتے بھی دیے کہ ان لوگوں کو مل لیجئے اور ان کو ان کی پچھلی زندگی پوچھ لیجئے کہ یہ صاحبان کون ہے اور یہ کیوں اسلام کے اندر آئے. ظاہر سی بات ہے کہ اسلام تو سلامتی دینے والا ہے اور ایمان تو امن دینے والا ہے. ظاہر سی بات ہے جو امن اور سلامتی دینے والا ہو اس ایمان اور اسلام کے اندر کبھی ماردھار اور کبھی بے سکونی کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، آئے دن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، آئے دن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. ابھی 5-6 ہفتے قبل کا واقعہ ہے، ہمارے بھرو ضلع میں ایک گاؤں ہے، بالج گاؤں ہے، وہاں کے کچھ مولانا صاحب میرے پاس لے کر کے آئے، ایک ساتھ ایک فیملی کے 11 آدمی نے اس گنہگار کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. میں نے کہا کہ پہلے ایفیڈیوٹ کرا لیں تاکہ قانونی کارروائی، چونکہ ہمارے وہاں بڑے مسائل ہیں، میں نے کہا قانونی کارروائی ہونی چاہیے. قانونی کارروائی کے بعد اور الحمدللہ ان میں سے 3 ساتھی اس وقت جماعت میں چل رہے ہیں. آئے دن اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، بہت تیزی سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے. لیکن جہاں اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، آپ نے اگر سروے کیا ہوگا تو ٹائمز آف انڈیا نے ایک عجیب بات لکھی تھی، سرزمین انگلینڈ پر ایک سال میں قریباً 3200 قرآن مجید فروخت ہوئے، اور اس بیچنے والے کا یہ کہنا ہے کہ خریدار جتنے ہیں وہ سب کے سب نان مسلم وہاں کے وائٹ پیپل ہیں جنہوں نے قرآن شریف کو خریدا اور قرآن کریم کو سامنے رکھ کر. آج بھی میں آپ کو بتاؤں، بھائی محمد یوسف جو سرزمین انگلینڈ پر وائٹ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، اسلام میں داخل ہوا، آج اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے سرزمین انگلینڈ پر 4 اسلامک اسکولیں قائم فرمائی اپنے اسلام کے 6 سالہ زندگی میں. 6 سال ہوئے اس کو اسلام لائے، اتنی اسلامک اسکولیں. اور آپ تعجب کرو گے کہ شرعی لباس ہمارے اسکولوں میں تو بہت تو یہ کرتا ہوتا ہے، انہوں نے تو اپنے اسکول میں باقاعدہ عربی جبے کا نظام بنایا. عربی جبے کے ساتھ آؤ، امامے کے ساتھ آؤ، اور وہ پورے نقاب کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، یعنی پوری پابندی کے ساتھ. وہ دیکھیے ایک ساتھی مجھے ملنے والے ہیں، بھائی عبداللہ نو مسلم ہے، گلوسٹر کے اندر پادری کے بیٹے ہیں. بہت ظلم ان پر ہوا تھا جب وہ اسلام لائے، لیکن بہرحال اسلام پر رہے. وہ بہت بڑے الیکٹرک انجینئر ہے اور انگلینڈ کی سب سے مہنگی آئس کریم کی فیکٹری وہ گلوسٹر میں ہے، اس کے وہ الیکٹرک انجینئر تھے، ہے آج بھی. میں ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. جب وہ اسلام لائے اور اسلام کے بعد تراویح کا مسئلہ آیا تو انہوں نے اپنے مینیجر سے چھٹی مانگی اور یوں کہا کہ مجھے چھٹی دیجئے، رات کا جو وقت ہے ہمارا، وہ ہماری ایک نماز کا وقت ہے رمضان میں، اس نماز کے لیے مجھے 3 گھنٹے چاہیے، تو مجھے چھٹی دیجئے. چھٹی دے دی گئی، لیکن چھٹی دینے سے پہلے مینیجر نے یہ کہا کہ ہم اس سلسلے میں مشورہ کریں گے، اور اس کے بعد چھٹی ملے گی. تو اس نے سیدھا سیدھا بھائی عبداللہ نے ایک بات کہہ دی, آج بھی ہے وہ, سیدھی سیدھی ایک بات یہ کہہ دی کہ اگر چھٹی منظور ہوتی ہے تو فبیہا, ورنہ میں استعفیٰ دیتا ہوں, ریزائن ہوتا ہوں. تنخواہ کتنی کتنی آپ تصور کر سکتے ہیں اس کی تنخواہ؟ وہاں تو ہفتے پر تنخواہ دی جاتی ہے نا, اس کی ہفتہ کی تنخواہ 1200 پاؤنڈ ہے. 1200 پاؤنڈ یعنی انڈیا کے ہفتے کی تنخواہ 80,000 روپے ہوئی. یہ اس کی ہفتے کی تنخواہ ہے. اس نے کہا میں ریزائن ہو جاؤں گا. بہرحال وہ بڑا آدمی ہے, الیکٹرک انجینئر ہے اور اتنی بڑی فیکٹری ہے, اس کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. مشورہ کر کے اس کو چھٹی دے دی گئی. اس کو ایک جملہ یوں کہا کہ یہ پرانے مسلمان جو اپنی فیکٹری میں 30-30, 40-40 سال سے کام کر رہے ہیں, انہوں نے تو کبھی نماز کے لیے چھٹی نہیں مانگی اور تم چھٹی مانگ رہے. اس نے کہا میں نہیں جانتا, بس میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. اب اس کے دیکھا دیکھی ہمارے 40-45 مسلمان جو تھے انہوں نے بھی چھٹی مانگی, انہوں نے بھی درخواست دی کہ ہمیں چھٹی چاہیے. تو مینیجر نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ آج تک تمہاری نماز کہاں گئی تھی, ابھی تک تمہاری نماز کہاں تھی؟ بھلے بتائے تم دیکھا دے گی چھٹی مانگ رہے. اب وہ تو مزدور طبقہ تھا, انہوں نے کہا کہ ریزائن ہوتے, کہا ہو جائیے, بہت مزدور مل جائیں گے کام کرنے والے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, آئے دن لوگ اسلام لاتے جا رہے ہیں, لیکن وہاں ایک تھوڑی دیر کے لیے ممکن ہے میں اپنی رائے میں غلطی کر رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اسلام جہاں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے وہاں ہمارے لیے رونے کی بات تو نہیں ہے؟ کیا رونے کی بات؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نالائکیاں اور ہماری غلط طریق اور ہماری بدماشیاں اور ہماری سنت سے دوری, اس کی بنیاد پر کہیں اللہ اپنی دوسری مخلوق کو ایمان میں داخل نہ کر رہا ہو اور ہم کو کہیں نکال نہ رہا ہو. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم, میں تمہیں نکال دوں گا اور اللہ نکالے گا تو پتا بھی نہیں چلے گا. ایک نام کے تو ہم رہ جائیں گے, محمد قاسم فلاں اور فلاں, لیکن حقیقت حال یہ کہ ایمان ہماری زندگیوں سے رخصت ہو چکا ہوگا. اس لیے میرے مؤخر علماء کرام, ہمیں ان امت کو سنبھالنا ہے. امت اس وقت جو ہے نا بہت غلط رخ, خصوصاً فیشنیبل طریق جو آئے دن فیشنیبل طریق آ رہے ہیں, اور چونکہ ہمارے عوام دنیاوی تعلیم سے بہت آسنا ہے اور دینی تعلیم سے ناآشنا ہے, دنیاوی تعلیم سے بہت آسنا ہے اور دینی تعلیم سے ناآشنا ہے, اس لیے دنیا کا ماحول بہت جلدی ان کو کیچ اپ کر لیتا ہے, بہت جلدی پکڑ لیتا ہے. میں ابھی آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, کینیڈا کی سرزمین پر ایک نوجوان نے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک بات رکھی اور یوں کہا کہ قرآن کریم نے مغیبات خمسہ کا دعویٰ کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں ان اللہ عند علم الساعہ, مغیبات خمسہ کا دعویٰ کیا ہے, اس میں ایک دعویٰ یہ اب جھوٹا ہے اور وہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ نوجوان یہ کہہ, مسلم نوجوان ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو سونوگرافی مشین جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ کیا ہے پیٹ میں, ایکس رے مشین بتا دیتی ہے کہ پیٹ میں کیا ہے. جب ایکس رے مشین اور سونوگرافی مشین بتا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کا یہ دعویٰ اس زمانے کے متعلق تو صحیح تھا جس زمانے میں یہ مشینریاں نہیں تھی, یہ سائنس نہیں تھی, یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. اس لیے یہ آیت نبی کے دور کی ہے, اب اس آیت کو قرآن کریم سے نکال دینا چاہیے. مسلم نوجوان, اس لیے ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کسی زمانے میں کیا فتنہ اٹھا رافضیت کا, کسی زمانے میں معتزلیت کا فتنہ اٹھا, کسی زمانے میں خارجیت کا فتنہ اٹھا, کسی زمانے میں کون سا فتنہ, کسی زمانے میں قادیانیت کا. فرمایا ہمارا جو دور چل رہا ہے نا, شیخ انوسا فرماتے ہیں ہمارا یہ دور علمی فتنوں کا دور ہے, یعنی علم کے راستے سے لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے, یہ علمی فتنہ ہے اس وقت, اور علمی فتنوں کے ذریعے سے امت کو برباد کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اس نے یہ کہا کہ آج کی ٹیکنالوجی اور سائنس بتا رہی ہے کہ ما فی الارحام کیا ہے, تو پھر اس آیت کو اور اس ویالو ما فی الارحام کے لفظ کو قرآن سے نکال دو. حالانکہ بھائی اس کو جواب دیا جائے کہ ویالو ما فی الارحام, اللہ نے صرف ما فی الارحام کا دعویٰ نہیں کیا, ما عام ہے, اس کو چاہیے کہ وہ عربی گرامر پڑھے اور پھر قرآن کریم کی تفسیر کرے. ہمارے مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر کو ایرے غیرے کو منع کیا ہے. جو اصول تفسیر سے واقف نہ ہو اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کرے, اور اگر کرے گا تو وہ تفسیر پھر رائے میں شمار ہو جائے گا. آپ سب تو اقابر اعظام ہیں, اسی لیے تو علامہ شامی نے جزیہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مفتی کی سند نہ ہو تو وہ فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. مسئلہ تو بتا سکتا ہے لیکن فتویٰ دینا مفتی ہی کا کام ہوگا, اسی کے ذمہ ہوگا کہ وہ فتویٰ دے. ہر ایک کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے. اگر کوئی مجھے پوچھ لے کہ آپ فتویٰ دیجیے, میں نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ میں نے سند افتا کو حاصل نہیں کیا ہے, تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں کوئی فتویٰ دے دوں. شریعت ہماری بہت محتاط ہے اور محتاط رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ دنیا بھر کی چیزیں اندر داخل نہ ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ نے ماں کا حرف استعمال فرمایا, اور ماں عموم پر دلالت کرتا ہے. اس میں ذات بھی آ گئی, اس میں صفات بھی آ گئی. وہ اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, ذات کو بھی میں جانتا ہوں, اس کی صفات کو بھی میں جانتا ہوں, وہ مذکر ہو مؤنث ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں, اس کی زندگی کتنی ہوگی اس کو بھی میں جانتا ہوں, اور وہ سعید بن کر آتا ہے یا شقی بن کر کے آتا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں, وہ کالا بن کر آتا ہے یا گورا بن کر کے آتا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں, اور اس کے رزق کو بھی میں جانتا ہوں. یہ ماں کے حرف میں تمام معانی داخل ہیں. قیامت تک کی ساری ٹیکنالوجی آ جائیں اور سارے ایکس رے مشین آ جائیں اور سونوگرافی مشین آ جائیں, کوئی مشین یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. کوئی مشین یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا, یہ شقی ہے یا بدبخت ہے یا سعید ہے نیکبخت ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کا دعویٰ اپنی جگہ بالکل برحق ہے اور قیامت تک رہنے والا امت اس وقت دنیاوی نالج کی بنیاد پر. اور ایسے ایسے لوگ اس وقت, میرے بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے ورنہ میں آپ کو بہت کچھ بتاتا کہ دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے. انگلینڈ کی سرزمین پر میرا مانچسٹر جانا ہوا تو وہاں ہمارے گجرات کے کچھ مفتیان ہیں, مفتی محمد انیف صاحب, مفتی محمد وغیرہ کچھ مفتیان ہیں, انہوں نے ایک بات میرے سامنے رکھی. اور پہلے تو انہوں نے مسئلہ پوچھا مجھ سے, مجھے یہ کہا کہ کیا عورتوں کو بال کٹوانا جائز ہے. میں نے کہا نہیں, تو عورتوں کو بال کٹوانے کا مسئلہ ہی کہا بخاری شریف میں. اب میں اور تعجب میں پڑا کہ بخاری شریف میں یہ مسئلہ. میں نے کہا نہیں, تو بخاری شریف میں تو ایسا کوئی باب آیا نہیں کہ جس میں عورتوں کو بال کٹوانے کا مسئلہ آیا ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وہاں مسلک دیوبندیت سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا تشریف لائے تھے, اور مستورات کے بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ عورتوں کو بال کٹوانا جائز ہے, بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے. میں نے کہا وہ روایت کیا پیش کی, تو انہوں نے مجھے وہ کیسٹ سنائی. کی کیسٹ سنی آپ؟ اس میں وہ کیسٹ میں جو روایت آئی تھی وہ روایت میں نے سنی. اصل میں تفصیلی روایت ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا مسئلہ جب ہو گیا اور مسجد نبی میں میٹنگ چل رہی تھی, تو اس موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بہن حضرت حفصہ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ سے فرمایا کہ مسجد میں میٹنگ چل رہی ہے, میں اس میں شریک ہوں یا نہ ہوں, اور کیا فرماتی ہوں؟ تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ شریک ہو جاؤ, اس لیے کہ اگر تم شریک نہیں ہوں گے تو ممکن ہے لوگ تمہیں نہ معلوم کس کی طرف منسوخ کر دیں گے اور ایک اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا, اسے بہتر آپ شریک ہو جاؤ, پھر آپ کی رائے کی بھی وہاں ضرورت ہوگی, اس لیے آپ ضرور شریک ہو جائیے. اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں جب باجی کے مکان پر پہنچا, اپنی بہن کے مکان پر جب پہنچا ہوں تو بہن غسل کر کے نکل رہی تھی, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی, اور وقت کرو نسواتا یا نوساتوہ, نوستن کا معنی ہوتا ہے زلف بال, کتے ہوئے بال, یعنی حضرت حفصہ کے کتے ہوئے بال سے پانی ٹپک رہا تھا. بالکل بخاری شریف کتاب المغازی میں روایت ہے, اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, روایت. اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ عورتوں کو بال کٹانا جائز ہے, اور فرمایا زوجہ محترمہ سے ثابت ہے, ام المؤمنین سے. میں نے کہا کہ بھائی انہوں نے حدیث پڑھی لیکن حدیث کے غوامز میں نہیں گئے, حدیث کی شرح میں نہیں گئے, اور بھائی ہم بھی کہاں جاتے, یہ شیخ یونس کی برکت ہے کہ دو چار لفظ ہمیں نصیب ہو گئے. حضرت شیخ نے اس پر پوری تقریر فرمائی تھی, اب ہم نے بعد میں کتابوں میں دیکھا جو حافظ نے اس پر بحث فرمائی ہے, حافظ ابن حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث فرمائی ہے, فرمایا کہ ازواج مطہرات جو ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بار بار ازواج مطہرات کی دو جماعتیں ہو گئی تھی. ایک جماعت تو یہ کہہ رہی تھی کہ اب نبی کے بعد کوئی سفر عمرہ اور سفر حج نہیں کرنا ہے, اور ازواج مطہرات کی ایک جماعت وہ ہو گئی تھی کہ جو یوں کہتی تھی کہ ہم عمرہ اور حج کریں گے. اس میں حضرت عائشہ, حضرت حفصہ وغیرہ جو کثرت سے عمرہ اور حج کے لیے جاتی تھی, کثرت سے جاتی تھی, تو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی بنیاد پر وہ بال کٹواتے کٹواتے چھوٹے ہو گئے تھے, فیشن کی بنیاد پر نہیں کٹوائے تھے. ایک جواب تو یہ دیا ہے, اور ایک دوسرا جواب حضرات محدثین نے, حافظ ابن حجر وغیرہ نے یہ دیا ہے اس روایت کے ضمن میں, فرمایا کہ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ازواج مطہرات نے سوچا کہ اب ہمارا دوسرا نکاح تو ہو نہیں سکتا, حرمت الی یوم القیامہ ہے, دوسرے نکاح کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا, جو محرم رسول بن چکا ہو اس کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو اب یہ لمبے لمبے بال رکھنا یہ زینت تھی, تو فرمایا جب آتا ہی نہیں رہے اور ہمیں دوسرا نکالے تو اب زینت کی ضرورت کیا رہی, اس لیے ترک زینت کے لیے بال کٹوا دیے, اور ہمارے وہاں بال کٹواتے ہیں زینت کے لیے, تو بلا زینت کے لیے ترک زینت سے استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں بال کٹوانا زینت کو چھوڑنے کے لیے تھا, اور یہاں بال کٹوانا زینت کو کرنے کے لیے, تو زینت کو اختیار کرنے کے لیے ترک زینت کی روایت سے استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس طرح کے آئے دن علمی فتنے ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں. ہم اکابر علماء کرام اگر ہم متفق ہو کر سر جوڑ کر کے امت کی صحیح رہنمائی نہیں کریں گے تو خطرہ ہے اس بات کا کہ کل کو اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے مقابل بنتے رہے, میں ان کے خلاف, یہ میرے خلاف, اور میں اپنے ہم نواؤں کے سامنے ان کی برائی کرتا رہا اور یہ اپنے ہم نواؤں کے سامنے میری برائی کرتے رہے, میں اپنے مقتدی کے سامنے ان کی برائی کرتا رہا, یہ اپنے مقتدی کے سامنے میری برائی کرتے رہے, نتیجہ یہ ہوگا کہ سبھی مقتدی ایک دوسرے سے بدزن ہو کر سبھی علماء کو چھوڑ دیں گے, اور جب علماء کو چھوڑیں گے تو خطرہ اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آج ہمارے اشاروں پر چلتے ہیں کل کو ہمارے جان کے دشمن نہ ہو جائے. اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک دولت عظمیٰ سے نوازا ہے, دولت عظمیٰ سے, اس علم کی دولت کا تو کوئی شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے, واقعتاً اس کا کوئی شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وارث نبوی کہا ہو. نبیوں کا وارث جسے بتایا ہو, بھلا انبیاء کا وارث کون ہو سکتا ہے؟ مقام نبوت کتنا اونچا, اور اس نبی کا وارث, اور نبی نے یہ بھی فرمایا کیا فانی دنیا کے وارث تم, لا درہم ولا دینار, فانی دنیا کے تم وارث نہیں, تم تو میرے وہ وارث ہو کہ جو علم تمہیں ہر جگہ لے کر چلنے والا ہے, جس کی بنیاد پر تمہیں عزت ملنے والی ہے, جس کی بنیاد پر تمہیں مقام ملنے والا ہے. میں اپنے طلبہ سے ایک مثال دیا کرتا ہوں, عام طور پر میں کہتا ہوں کہ ہم چھوٹے سے بچے ہیں, دیکھیے ایک نسبت علمی ہے جس کی بنیاد پر لوگ ہمارا کام کر دیتے ہیں, بھائی آپ کا بھی لوگ کام کر دیتے, مولانا میں کر دوں, مولانا میں کر دوں, اچھا مولانا کہیں جا رہے, مولانا میں تھیلی اٹھا لوں, میں بیگ اٹھا لوں, مولانا میری گاڑی میں آپ بیٹھ جائیے. ہم چھوٹے سے ہو کر جب یہ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں, اگر حقیقت میں اللہ جل شانہ کو ہم اپنے علم کے اعتبار سے اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے محنت کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی قسم اللہ دنیا کے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کر دے گا. 100% بات ہے یہ, 100% بات ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ عوام جو اس وقت ہم سے بہت دور غلط طریق میں ہوتے جا رہے ہیں, مسائل کے اعتبار سے, ان کی شادیوں کے اعتبار سے, خلافات کے اعتبار سے, ان کو سمجھا بجھا کر کے طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے. حضرت جی مائی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا کہ عالم صرف فضائل میں جو ہے عالم نہیں کہا جا سکتا, فرمایا ہم صرف اپنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ میری یہ فضیلت اور میری یہ فضیلت, اور میرے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں, فرمایا صرف فضائل میں ہم نہیں ہیں بلکہ نبی کا نائب تو نبی کی ہر چیز میں نائب ہے, فرمایا نبی کے آنسو میں بھی نبی کے نائب, نبی کے قرآن میں بھی نبی کے نائب, نبی کے درد میں بھی نبی کے نائب, حتیٰ کہ نبی کے ورمت قدماہ میں بھی نبی کے نائب, ہم تو تمام پہلو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں. اگر تمام پہلو میں کچھ نہ کچھ ہم سے ادا ہو رہا ہے, کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے, رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے دعا کر لیں, اے اللہ تیری مخلوق غلط راستے پر جا رہی ہے, میرے بس میں نہیں ہے کہ میں سب کو سنبھال سکوں, اے اللہ تجھ سے دعا کر رہا ہوں تو ہدایت کے فیصلے فرما دے, انشاءاللہ تعالی اتنی دعا پر بھی نیابت نبوت کا کچھ نہ کچھ حق ضرور ادا ہو جائے. یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے کہ ہم امت کے لیے درد رکھنے والے بنے، امت کے لیے قرآن رکھنے والے بنے. اور یقیناً آپ کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اس سے زیادہ اللہ ہم کو عطا فرمائے، مزید ہمیں رونا اور امت کے درد و غم کو لے کر کے چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں نے بہت جسارت کر لی بزرگوں کے سامنے کہ یہ چند باتیں کہہ دی، میں بھی اس کا بہت محتاج ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے سنا کہ الحمدللہ کرناٹک کا رابطہ مدارس بھی قائم ہوا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ اسی رابطہ مدارس کے ضمن میں رابطہ علماء ہوتا رہے گا، اور جب رابطہ علماء ہوگا تو ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، ایک دوسرے سے مل کر محبتیں بڑھے گی، اور محبت کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے جذبات اور طریقے کھلیں گے، راستے کھلیں گے، اور امت کے اندر ایک کام کرنے کا نہج پیدا ہو جائے گا ہمارے پاس. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہ
فرمائے ابھی منگل بدھ جمعرات کو علماء اور عوام جماعت نکلنے والی
ہے. ماشاءاللہ علماء کی جماعت تین تین دن کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ذریعہ بنے گا، نہ معلوم کتنوں کے اوپر اس کا اثر پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کام سے وابستگی نصیب فرمائے، اور امت کے درد و غم کو لے کر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد و بارک وسلم. الہ العالمین، اے اللہ تیرے دین کے خادموں کا یہ مجمع ہے، اے اللہ تیرے دین کے خادموں کا یہ مجمع. الہ العالمین، فتنے کا دور ہے، چاروں طرف سے حالات ہیں، مسجد اور مقام سے نکلتے ہی عریانیت نظر آتی ہے. ایسے وقت میں بھی اللہ یہ دین کے خدام معمولی معمولی تنخواہوں پر تیرے دین کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ درد و غم لے کر کے چل رہے ہیں کہ امت میں دین آباد ہو جائیں، اور امت 100% محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریق پر آ جائیں. اے اللہ ان جذبات میں مزید توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما. اے اللہ تمام طرح کے شرور اور فتنوں سے ہمارے علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے اللہ باطل طاقتوں سے الہ العالمین علماء کی پورے پوری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں کہ باطل طاقتوں کی پوری نظر اس وقت حضرات علماء کرام پر ہے. الہ العالمین، اے اللہ یہ تیرے دین کا گروہ اور یہ تیرے دین کے تحفظ کا یہ جماعت، اور اے اللہ تیرے نبی کی یہ نائب، اے اللہ ان حالات میں بھی اس دین کے پرچم کو لے کر اس کی آبیاری کے لیے دوڑ رہے ہیں. اللہ سب کے دوڑنے کو قبول فرما لے، سب کے دوڑنے کو قبول فرما لے، سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، سب کی محنتوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین، ہم تمام کو سچے اخلاص اور توازو اور انکساری کے ساتھ اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو صحیح جذبہ دین کی خدمت کا نصیب فرما. اللہ یہ سب کے سب اللہ تیرے دین کے خادم ہیں، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اللہ بیمار ہیں شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین، جب کوئی بڑوں کے دربار میں جاتا ہے تو مولا کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر جاتا ہے، اللہ ہمارے پاس آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ آپ کے دربار میں ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے جو کچھ ہے مولا سب توتا فوتا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے. اللہ ہم تیرے سامنے ہماری عبادت تو کیا پیش کریں. اے اللہ طائف میں بہنے والے نبی کے مقدس خون کو پیش کرتے، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے. احد میں شہید ہونے والے نبی کے دانت مبارک کو پیش کرتے، حمزہ کی ناش کو پیش کرتے، اے اللہ 70 صحابہ کرام کو پیش کرتے جو میدان احد میں شہید ہو گئے، میدان کربلا میں پیاسے تڑپ کر جان دینے والے حسین کو پیش کرتے. اللہ یہ سب مخلص تھے، اللہ ان کے اخلاص والے عمل کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں دینی کاموں کی خوب توفیق عطا فرما، امت میں صلاح و فلاح پیدا فرما. اللہ امت و علماء میں جو ربط ہیں اللہ اس کو تا قیام قیامت قائم و دائم فرما. اے اللہ اس میں اسمحلال نہ آوے، اللہ اس میں روڑا ڈالنے والوں کے روڑوں کو ختم فرما دے. اللہ موسیٰ کو ستانے والا وہ فرعون، تو نے ایک جھٹکے میں ختم کر کے موسیٰ کو اللہ خوشی عطا فرمائی تھی، اللہ آج بھی بہت سارے فرعون ہیں, بہت سارے حامان ہیں, بہت سارے قارون اور شداد ہیں, ابو جہل و ابو لہب ہیں جو تیرے دین کے مٹانے کی تدبیریں کر رہے ہیں. اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو مالک آپ ان کی پکڑ فرما لیجئے, اللہ آپ ان کی پکڑ فرما لیجئے, امت کو راحت اور سکون عطا فرما دیجئے, امت کو راحت اور سکون عطا فرما دیجئے. اے اللہ بولتے بولتے ان لوگوں کو اتنا غرور آ چکا, اتنا غرور آ چکا ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا خدا مر گیا, اگر ہوتا تو ضرور مدد کرتا. اللہ تو مرتا نہیں ہے, تو حی لا یموت ہے, تو حی لا یموت ہے, میرے مالک آپ مرتے نہیں ہیں. اللہ ہم نے ان پریشانیوں کے عالم میں, جبکہ اس سرزمین پر مسلمان سے زیادہ اور علماء سے زیادہ اللہ اس وقت اللہ ذلیل کوئی نہیں ہوگا, میرے مالک ہم نے راتوں میں اٹھ اٹھ کر تجھے تلاش کیا لیکن اے اللہ تو نظر نہ آیا, نمازوں کے بعد دن میں تلاش کیا تو نظر نہ آیا, ہم جانتے ہیں تیری ذات وراء الورا ہے, اے اللہ تو دکھائی نہیں دیتا لیکن تو ہم کو دیکھ رہا ہے. مولا ہماری کشتی بھور میں پھنس چکی ہے اور ہمارا ناخدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے ہیں, ہماری کشتی کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے رحمت کی چادر ڈال کر ہم یہ نہ بچایا تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رحمت کی چادر ڈال کر ہمیں بچا لیجئے, ہمیں بچا لیجئے, ہمیں بچا لیجئے. اللہ ان علماء کو ہمت عطا فرما, انہیں طاقت عطا فرما, دین متین کے لیے ان کو قبول فرما, ان کی اولادوں کو صالح اور نیک بنا دے. اے اللہ ان کو ضرورت کی روزی آپ عطا فرما دیجئے تاکہ ہمارے ہاتھ دوسروں کے سامنے اے اللہ پھیلنے نہ پائیں. اے اللہ آپ اپنے در کے علاوہ ہمیں کسی کے در کا بھگاری نہ بنائیے, اے اللہ ورنہ آپ کی شریعت ذلیل ہو جائے گی, آپ کی شریعت ذلیل ہو جائے گی. اللہ آپ ہمیں ذلیل نہ فرمائیے, آپ ہماری ضرورتوں کو دستِ غیب سے پورا فرما دیجئے, آپ ہی عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے راستے ہموار کر دیجئے, اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.